الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا صدق الله مولانا العظيم. لبيك پڑھیے لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبیک کا معنی بھی سمجھ لو تاکہ معنی کے ساتھ پڑھو گے تو پڑھنے کے اندر بڑا مزہ آئے گا, اللہ تعالی کا دھیان اور استحضار بڑھے گا. لبیک کا معنی یہ ہوتا ہے اے اللہ میں آپ کے دربار میں حاضر ہوں. لبیک لا شریک لک, اللہ میں آپ کے دربار میں حاضر ہوں, عبادت میں آپ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے, شریک نہیں ہے, بھاگیدار نہیں ہے. ان الحمد, تمام تعریف اور وخان, والنعمت, ساری نعمتیں, اور حکومت, اے اللہ آپ کے لیے ہیں, کوئی آپ کا اس کے اندر شریک نہیں ہے, اور اے اللہ میں آپ کے دربار میں حاضر ہوں. اس دھیان سے لبیک پڑھیں گے تو انشاءاللہ آنکھ میں سے آنسو بھی نکلیں گے, اس سوچ کے ساتھ کہ دنیا میں کروڑوں مسلمان ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہمیں حج کی توفیق عطا فرمائی, حج کے لیے ہمیں قبول فرمایا, یہ اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے. ایک مولانا صاحب ایک مرتبہ عمرے میں مجھے مروا پہاڑ پر مل گئے صحیح کرتے ہوئے، تو بہت اچھی دل کو لگنے والی بات کہنے لگے، کہا ایک قدم ہمارے اس قابل نہیں تھے کہ اس مبارک زمین کے اوپر چلے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ انہوں نے اس مبارک زمین پر ہمارے گنہگار قدموں کو چلایا، کہ جہاں اللہ کے انبیاء کرام چلے، نبی چلے، جہاں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے بڑے ہوئے، اس پاک زمین پر جہاں جبرائیل امین بار بار آئے، فرشتے آتے رہتے ہیں، اللہ کی وحی آئی، اللہ کا کلام آیا، اس مبارک زمین پر اللہ نے قدم کو چلایا، یہ اس اللہ کا احسان ہے۔ تو میں نے ان کی بات میں تھوڑی بات ملا دی، کہ ہماری آنکھیں گنہگار ہیں، اس قابل نہیں تھی کہ وہ کعبہ دیکھے، مینا، عرفہ، مزدلفہ دیکھے، صفا مروہ دیکھے، لیکن اس اللہ کا کرم ہوا کہ جس نے مینا، عرفہ، مزدلفہ، صفا مروہ، کعبہ، حجر اسود، حطیم، یہ ساری مبارک جگہیں جس نے دکھائی، یہ اس اللہ کا فضل و کرم ہے۔ کہ زبان اس لائق نہیں تھی، جو ہمیشہ زیادہ تر بہت سی مرتبہ جھوٹ بولتی ہے، گالیاں بولتی ہے، فضول باتیں بولتی ہے، وہ اس لائق نہیں تھی کہ وہ لبیک پڑھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آج اس کو لبیک پڑھنے کے لیے قبول فرمایا۔ کتنی بڑی اللہ کی نعمت! ہم تو دنیا کے اندر جہاں رہتے ہیں وہاں پتہ نہیں کیسا پانی پیتے ہیں، لیکن زمزم جیسا مبارک پانی، وہ پانی اللہ اس پاک زمین پر لے جا کر کے پلاوے، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اسی لیے میں حاجیوں کو ایک درخواست یہ کرتا ہوں کہ دو رکعت شکرانے کی نماز پڑھو کہ اللہ تعالیٰ نے حج کے سفر کے لیے ہمیں قبول کیا۔ شکرانے کی نماز یہاں بھی وطن میں بھی پڑھو کہ بھائی ہمارا حج کمیٹی میں فارم منظور ہو گیا، یا کسی پرائیویٹ ٹور کے اندر ہمارا سیٹنگ ہو گیا، اس پر اول اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے دو رکعت نماز ہم ادا کریں۔ پڑھو گے پھر آگے کی بات دھیان سے سنو۔ اصل حج کے سفر کی تیاری دعاؤں سے کرنی، اور حاجی لوگ خریداری سے تیاری کرتے ہیں، بیگ لینے کے چکر، احرام لینے کے چکر، بیلٹ اور پٹے لینے کے چکر، لے جانے کے ناشتے کے خریداری کے چکر، بھائی یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اصل دعائیں کرو، دو دو رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھو، ایک مرتبہ نہیں بار بار پڑھو۔ پہلے ہمارے حضرت شیخ مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم، جس زمانے میں طبیعت اچھی تھی اور حج کا سفر ہوتا تھا، تو فرماتے تھے کہ میں رمضان کے مہینے سے باقاعدہ پابندی سے دعا کرتا ہوں، رمضان سے، کہ اللہ تعالی ہمارے حج کے سفر کو آسان فرماوے، قبول فرماوے، جنایت یعنی غلطیوں سے حفاظت فرماوے، اور سنت طریقے سے اللہ ہمارا حج کروا دے رہے کا رمضان سے باقاعدہ دعائیں مانگتا ہوں۔ اس لیے ہمیں صلاۃ الحاجہ پڑھنی چاہیے. روز پڑھو تو بہت اچھا حج میں جانے سے پہلے, ورنہ کم سے کم ہفتے میں ایک دن, جتنے ہفتے باقی ہیں, دو ہفتے, تین ہفتے, دو دو رکعت پڑھ کے دعا مانگو, اے اللہ ہمارے حج کے سفر کو آسان فرماؤ, اے اللہ ہمارے حج اور زیارت کو قبول فرماؤ, اے اللہ بیماریوں سے, آفتوں سے, حادثوں سے حفاظت فرماؤ, صحت تندرستی کے ساتھ سنت طریقے سے ہمارا حج ادا کرواؤ, اے اللہ ہمارے حج کو مقبول اور مبرور بناؤ, اے اللہ ہمارے حج کے اچھے ثمرات, نتیجے, پھل ہمیں دنیا اور آخرت میں عطا فرماؤ. باقاعدہ دعا کا اہتمام کرو, صلاۃ الحاجہ پڑھ پڑھ کے کرو گے یہ کام. اور سفر میں نکلنے سے پہلے صدقہ بھی نکالو کہ اللہ آفتوں سے, بلاؤں سے بچا کر کے رکھے اور ہمارا پورا سفر سلامتی والا گزرے. ایسا صدقہ بھی کرو, دعاؤں کا بھی اہتمام کرو. دینی بھائیوں, ہمارے بہت بڑے بزرگ قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید حج میں جانے والا تھا, حضرت کی ملاقات کے لیے گیا کہ حضرت بیت اللہ جا رہا, اللہ کے گھر جا رہا ہوں. تو حضرت نے فرمایا پہلے یہاں رہ کر اللہ کو دیکھو پھر بیت اللہ جاؤ, یعنی خانقاہ میں چند دن رہو ہمارے پاس اور ذکر مراقبہ کر کے اللہ سے دھیان مضبوط کرو, اللہ سے تعلق مضبوط کرو, پھر جاؤ بیت اللہ دیکھنے کے لیے. پہلے اللہ کو اپنے دل کی دنیا میں دیکھو پھر بیت اللہ کے لیے جاؤ. یہ چیز ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق پہلے سے مضبوط کر لے رہے. بہت دکھ ہوتا ہے, پوری فلائٹ حاجیوں کی ہوتی ہے لیکن نماز کا وقت ہوتا ہے تو آٹھ دس حاجی نماز والے ملتے ہیں پوری فلائٹ میں. سب یہ سمجھتے ہیں کہ نماز معاف, حالانکہ سعودی ایئر لائن میں ہر فلائٹ میں مسجد ہے, دس بارہ آدمی با جماعت نماز پڑھ سکتے ہیں. وہاں قبلہ کا مشین ہوتا ہے, مصلے ہوتے ہیں, وضو کی اجازت ہوتی ہے. تقریباً ہر فلائٹ میں سعودی ایئر لائن میں مسجد بنی ہوئی ہے لیکن حاجی کھا پی کے فلائٹ میں سو جاتے ہیں, فرض نماز ادا نہیں کرتے. بمبئی ایئرپورٹ کے اوپر, احمد آباد ایئرپورٹ پر, جہاں بھی ایئرپورٹ ہوگا وہاں پر جب کاروائی ہوگی تو اس کاروائی کے چکر میں ایسے پڑھیں گے ایسے پڑھیں گے کہ اب نماز کا وقت آتا ہے تو ابھی دھیان نہیں رہتا. گھر سے لے کر ایئرپورٹ تک بھی نماز کا خیال نہیں رہتا ہے. بہت ضروری ہے کہ بھائی ایک فریضہ ادا کرنے حج کا جا رہے ہیں تو جو اہم فریضہ ہے نماز, اس کے اندر ہماری کوتاہی اور غفلت نہ ہوئے. اسی لیے طے کرو کہ انشاءاللہ نماز کو قضا نہیں ہونے دیں گے, نماز کی پابندی کریں گے, خوب اہتمام کریں گے نماز کا. اس کے بعد سامان لے جانے میں بھی تھوڑا احتیاط کرو. ضرورت کی چیزیں تو سب لے جاؤ. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. ضرورت کی چیزیں سب لے جاؤ لیکن بلا ضرورت چیزیں بھر بھر کے مت لے جاؤ. اب جو لوگ ٹور میں جاتے ہیں حج میں تو وہ لوگ کھانے پینے کا سامان بھر کے لے جاوے, یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا ان کو کیا ضرورت. وہاں تو ٹور والا تھرڈ کلاس بھی اگر ہوگا تو ابھی ہر وقت سات آٹھ آئٹم تو ہوگی ہی ہوگی کھانے میں. صبح کا ناشتہ, دوپہر کا کھانا, رات کا کھانا, چوبیس گھنٹے چائے, इनको खाने पीने का सामान ले जाने की कोई जरूरत है। बहुत बहुत तो मीना अरफा के लिए थोड़ा बहुत हेल्थी नाश्ता, हेल्थी जिसमें आपकी सेहत तंदुरुस्त है, ऐसी थोड़ी बहुत चीज मीना अरफा के लिए। हालांकि अब वहां भी जरूरत नहीं है, तमाम मौलिन बाकायदा मीना अरफात में खाना देते हैं, पानी देते हैं, शरबत देते हैं, दही देते हैं, छाछ देते हैं, फ्रूट तकसीम होता है, बहुत परावानी वहां खाने पीने की। इसलिए बैग भर भर के जो हाजी लोग यहां से ले जाते हैं, अपनी आंखों से वहां देखा है कि फिर वापसी में जब सामान की पैकिंग होती है और बखीलों ने खाया नहीं है तो सारा डस्टबिन में डालेंगे, वहां पर अल्लाह की नेमत जाये होगी, बर्बाद होगी। इसलिए सामान ले जाने में थोड़ा एहतियात कर और सामान लाने में भी एहतियात कर। वजह क्या कि हमारे हाजी लोग ज्यादातर मुसल्ले लाते हैं। मैं पूछता हूं किसके घर में मुसल्ला नहीं है वो बताओ। अब तो दुआ करके आओ कि वो मुसल्ले बिछावे ने लोग नमाज पढ़े, ये दुआ करो, वरना वो मुसलमान मुसल्ले भी सब एक्सपायर डेट हो रहे हैं, सब सड़ रहे हैं, मुसल्ले भी लाने की जरूरत नहीं। तस्बीह लाते बांटने के लिए, किसके घर में तस्बीह नहीं है, इतनी हो गई कि अब तो कारों में लोग लटकाने लगे कार में। अब तो दुआ करो कि वो तस्बीह लोग पढ़े। बुरखे लाते हैं, मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है कि बहुत सारे बुरखे जो वहां मार्केट में मिलते हैं वो अपने सूरत से बन के जाते हैं। वहां से लाने की एक ही चीज है, खजूर जमजम, खजूर जमजम, बस यही चीज वहां से लाने की है। और लाना हो तो मदीने तैयबा के मिसवाक, सुन्नत जिंदा करने के लिए इस्मिद सुरमा जो हदीस में आता है, मदीने मुनोवरा का फुदीना लोग एयरपोर्ट से ले लेते हैं वापसी में, वो तो हाथ में आ जाता है 5 रियल में। इस तरह की चीजें जो वहीं की खास है, उसके अलावा कोई चीजों के चक्कर में खरीदारी में ना पड़े, खिलौने बर्तन। और अल्लाह जाने बाद लोग कहां से लाए कि मदीना का सोना बहुत बरकती होता है, वहां बाकायदा लोग पूछते हैं, पर मदीना में गोल्ड की खरीदारी करते हैं। तो मैंने कहा कि आप हज पढ़ने आए कि गोल्ड खरीदने के लिए आए, ये फजीलत है कहां, हमको तो हदीस आज तक मिली नहीं कि मदीना का सोना बरकती है। खैर, तो खाने पीने में खरीदारी में बहुत एहतियात करो। मैं तो हाजियों को कहता हूं कि जितने चक्कर तुम वहां मार्केट के लगाते हो उससे ज्यादा चक्कर काबतुल्लाह के लगाओ। हदीस में आता है जिस हाजी ने 50 तवाफ कर लिए तो वो ऐसा गुनाहों से पाक होके आता है जैसे कि मां के पेट से दुनिया में आने वाला बच्चा। अब 40 दिन का कयाम है तो 30 दिन मक्कतुल मुकर्रमा के, रोज के सिर्फ 2 तवाफ करो तो अभी 50 तवाफ आसानी से हो जा रहे हैं, सिर्फ 2 तवाफ। लेकिन सब नियत करो कि इंशाल्लाह 50 सवाब करेंगे। अब मैं आपको हज के 5 दिन समझाऊं, 5 दिन की तरतीब समझाऊं। मैं तो 6 दिन वाला हूं इसीलिए मैं 6 दिन की तरतीब समझाऊंगा, क्योंकि मेरे अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, फमन तअज्जल फी यौमैनि फला इस्म अलैहि وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى। میرے اللہ کو 6 دن والا حاجی زیادہ پسند ہے، اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 6 دن لگائے تھے، 8, 9, 10, 11, 12, 13. اور میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بتاؤں، 14 کو ہماری واپسی ہوتی ہے نا، تو ابھی الحمدللہ میں 13 ہی کو مینا کی رمی کر کے آتا ہوں، 14 کو واپسی ہوتی ہے تو بھی، چونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ 14 کو واپسی ہو گئے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 14 تاریخ کو مکہ سے ریٹرن ہو گئے تھے، اسی لیے میں کوشش 14 کی کرتا ہوں ریٹرن کی. پھر بھی 13 کو ہم مینا ہی میں ہوتے ہیں چونکہ سنت ہے. اب حج کرنے گئے، عبادت کرنے گئے، فل ٹائم فری ہو کے گئے، تو ٹاپ کوالٹی کا حج کرو، سنت طریقے کا حج کرو. اسی لیے سب نیت کرو کہ انشاءاللہ 6 دن لگائیں گے. اور میں ساجیوں کو وہیں پوچھتا ہوں کہ مینا سے جلدی نکلنے کی لوگ باتیں کرتے ہیں کہ چلو 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 چلو، میں نے کہا کہ جدہ ایئرپورٹ جانا ہے کیا؟ چلو چلو جلدی کر کے، ابھی تو مکہ ہی جانا ہے نا، تو مینا میں رہو نا، کیوں نہیں جانے کی جلدی کیوں؟ میں نے تو اپنے اقابر کو، اپنے بزرگوں کو یوں دیکھا کہ اگر 13 ذی الحج کو جمعہ ہوتا ہے تو ابھی مینا ہی میں رہتے ہیں. یہ نہیں کہ مکہ جا کر کے حرم میں جمعہ پڑے، نہیں، جو چیز سنت کے مطابق ہوگی اس میں ثواب زیادہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں 13 کو مینا میں رہنا، یہ مکہ آ کر کے جمعہ تم ادا کرو 13 کو، تو یہ چیز سنت والی جو ہے وہ اللہ کے یہاں زیادہ قیمتی ہے. اس لیے سب نیت کرو کہ انشاءاللہ پورے 6 دن لگائیں گے. اب میں آپ کو 6 دن کی ترتیب سنا. 7 ذی الحج کو، ذی الحج کی 7ویں تاریخ کو عشاء کی نماز پڑھ کے احرام باندھنے کی تیاری کرو. جن کا حج تمتع، اور زیادہ حجی حج تمتع کرتے ہیں، اللہ ہمت دے تو قران کرو، تو 7 تاریخ کو عشاء کے بعد احرام کی تیاری کرو. اور اس کے اندر کیا تیاری کریں گے؟ غسل کر لو، اس کے بعد اگر حرم قریب ہے تو حرم میں جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھو، اور اگر آپ کی ہوٹل حرم سے بہت دور ہے، عزیزیہ، مینا، نخاسا، دور دور ہے، تو پھر حج کے دنوں میں وہاں آنا بھی تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے. کم از کم 6-7 گھنٹے تو آنے جانے میں لگے ہی جاتے ہیں، اور 50 ریال کی ٹیکسی 300 ریال کی ہوتی ہے، ٹرافک کے بھی مسائل رہتے ہیں. اس لیے اگر آپ حرم میں نہ آ سکو تو اپنی ہوٹل کے قریب جہاں مسجد ہو، یا اپنی ہوٹل کے روم میں احرام کی چادر باندھ لو. ابھی میں انشاءاللہ طریقہ آپ کو بتاتا ہوں چادر باندھنے کا. پھر 2 رکعت نماز پڑھ لو. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھو، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھو. سلام پھرا کر کے نیت کرو، اے اللہ میں حج کا احرام باندھتا ہوں، میرے لیے آسان کر دیجئے، اے اللہ میرے حج کو قبول فرما لیجئے. اللهم انی اريد الحج فيسره لي وتقبله مني. آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن احرام میں رہے تھے؟ آج ہی ابو داؤد شریف کے سبق میں پڑھایا ہے کتاب المناسک میں، ذوالقعد کی 25 تاریخ کو حضور نے احرام باندھا. یہ ذوالقعد کا مہینہ چل رہا ہے، 25 ذوالقعد کو حضور نے احرام باندھا ذوالحلیفہ سے، مدینہ منورہ سے. اور پھر حضور کا احرام کھلا، 4 ذوالحج کو حضور مکہ پہنچے ہیں، اور 10 ذوالحج کو قربانی کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احرام کھلا. اب ٹوٹل حساب کرو، کتنے دن احرام رہا حضور کا؟ 15 دن کا احرام رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. 25 ذوالقعد سے لے کر 10 ذوالحج تک. اور مجھے تو حاجیوں پر بہت تعجب ہوتا ہے کہ وہ احرام کے ساتھ برتاؤ ایسا کرتے ہیں کہ جیسے کہ ان کو دامر کے کپڑے نہیں پہنائے ہو کسی نے، کب کھولے کب کھول ڈالے کب نکال دے رہے، یعنی احرام کاٹتا ہوگا ان کو ایسا لگتا ہے. یہاں سے جا کر کے جو عمرہ کرنے کا ہوگا تو سفر کے تھکے ہارے بھی ہوئے پھر بھی آرام نہیں، چلو پہلے اپنے عمرہ کر ڈالے نے بال کٹوا کے نے احرام کھول ڈالے پہلے، پتا نہیں کیا ہوتا ہے جی. ارے جتنی دیر احرام رہے گا نیکی کا میٹر چلے گا، ایک دم فاسٹ فاسٹ چلے گا، ثواب زیادہ ہوگا. اسی لیے احرام کو تکلیف کی چیز مت سمجھو، یہ تو ثواب اور نیکی کی چیز ہے، بہت بڑی نیکی کی چیز. تو 7 تاریخ کو عشاء کی نماز کے بعد غسل کر لو، احرام کی چادر باندھ لو، حرم قریب میں ہے تو حرم میں جا کر، ورنہ حرم جانا آنا مشکل ہے یا تکلیف ہے تو اپنی ہوٹل میں یا اپنی ہوٹل کے پاس کی مسجد میں نماز پڑھو، اور پھر سلام پھرا کر کے نیت کرو اور لبیک پڑھو، اب احرام شروع ہو گیا. اچھا ایک بات خاص کہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، عورتوں کا احرام بھی چاہے ان کو حیض آیا ہو ماسک آیا ہو کوئی حرج نہیں، حیض کی حالت میں نفاس کی حالت میں احرام باندھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. حیض ہے نفاس ہے ماسک ہے، عورت غسل کر لے پاک تو نہیں ہوگی چونکہ اس کا حیض چالو ہے، لیکن سنت احرام کی ادا ہو جائے گی اس غسل کی برکت سے. اور غسل کر کے مصلے پر بیٹھ کر کے لبے پڑے نیت کرے، عورت کا احرام شروع ہو گیا. لیکن بہت ادب سے کہتا ہوں کہ حیض روکنے والے انجیکشن اور ٹیبلٹ بالکل مت لینا. پھر کہتا ہوں حیض روکنے والے انجیکشن ٹیبلٹ بالکل مت لینا. یہ انجیکشن ٹیبلٹ آج 10 سال 15 سال ہوئے آئے، اور حج کب سے ہو رہا ہے؟ 1450 سال سے. اتنا تو سوچو پرائمری بات. تو حیض نفاس کے مسئلے تو ہوں گے نا شریعت میں، بلکہ اللہ کی شان اور قدرت دیکھو کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ کو مکہ پہنچے اور حیض آ گیا، مدینہ سے حیض نہیں آیا تھا، پورا سفر حیض نہیں آیا، بالکل مکہ کے باہر ایک جگہ ہے شریف، وہاں آیا اور حضرت عائشہ کا حیض چالو ہو گیا. میں سمجھتا ہوں یہ میرے اللہ کی حکمت تھی تاکہ قیامت تک آنے والی عورتوں کو سبق ملے. اس لیے یہ انجیکشن ٹیبلٹوں کے چکر میں مت پڑنا، ورنہ مفتیوں کا ایک کام وہاں بڑھ جاتا ہے. کیا بڑھ جاتا ہے؟ وہ پریشر سے حیض روکتے ہیں اور وہاں گرمی ہے، چلنا زیادہ آتا ہے تو پھر وہ ہے پھر بھی کچھ نہ کچھ دکھتا ہے کچھ نہ کچھ. اب وہ عورت بھی حیران ہے مفتی بھی حیران ہے. اور ایسی عورتوں کو فتاوا کی کتابوں میں متحیرہ ہی لکھا گیا ہے کہ متحیرہ, خود بھی حیران نے مفتی صاحب کو بھی حیران کرے کہ اب میرا مسئلہ حل کرو, اب ساری گنتی وہاں کرتے بیٹھنے کا, وہ بھی کب جب آپ کے ساتھ تو مفتی اویلیبل ہو تو, ورنہ تو پھر اور تکلیف. اسی لیے یہ حیض نفاس روکنے کی کوئی گولی مت لو, کوئی انجیکشن مت لو. جن کو ایسا مسئلہ ہے وہ الگ سے ہم کو مسئلہ پوچھ لے, ہم ان کو سمجھا دیں گے. 7 تاریخ کو عشاء کے بعد تیاری کر کے, ایک تو احرام کی تیاری, دوسری بیگ کی تیاری, مینا عرفات لے جانے کی بیگ, جتنی چھوٹی لے جاؤ گے اتنا خیر ہے, یاد رکھنا. کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا, آپ خود اٹھا سکو آسانی سے اتنا ہی سامان لے جانا ساتھ میں, کوئی مدد نہیں کرے گا. کیا لے جاؤ گے؟ مینا عرفہ مزدلفہ, اپنی ضروری روٹین کی دوائیں ہو وہ لے لو, ایکات پتلی کاٹن کی چادر لے لو, ایکات سفر والا پلاسٹک کا مسلح لے لو, 2-4 حاجی مشورہ کر کے ایک ایکسٹرا احرام اور ایکسٹرا چپل لے لو. ہر حاجی کو ایکسٹرا احرام نہیں لے جانا, ہر حاجی کو ایکسٹرا چپل نہیں لے جانی, 4-5-6 ساتھیوں کے بیچ میں مشورہ کر کے ایک ہاتھ لے لو, کسی کا خدا نہ کرے گندہ ہو گیا یا کوئی اور بات ہو گئی تو کام آ جائے. اور وہاں بخیلی نہیں کرنی کی, وہاں دل کھلا رکھنے کا. ہمارا احرام کسی کو کام آ جائے بہت بڑا ثواب, ہماری چپل کسی کو کام آ جائے بہت بڑا ثواب. ایک دم لمیٹڈ سامان, کم سے کم سامان مینا عرفہ کے لیے لے جاؤ, چونکہ وہاں کھانا بھی ہوتا ہے. اور اب تو زیادہ تر عرفات کی شام کو ایک ایک بیڈنگ بھی تقسیم ہوتا ہے کہ مزدلفہ میں اس پر سونا, بستر بھی فری میں تقسیم ہوتا ہے اب تو. ہاں ابھی گرمی بہت ہے تو عجم کے یہاں پانی اڑانے کی جو بوتل نہیں ہوتی ہے وہ ایک آدھ لے لو تو اچھا ہے, کہ اس میں پانی بھر کے ذرا گرمی میں اڑانے کام آ رہا ہے, ذرا اچھا لگتا ہے, اس سے تھوڑی راحت ہوتی ہے. پھر عشاء پڑھ کے تیاری کر کے سو جاؤ. تم کو کوئی کچھ بھی کہہ رہے کہ بس بس آ ہی رہی ہے سامنے ہی ہے, تو کہا کہ جب اندر آدھے بیٹھ جاؤ نہیں تب میں آؤں گا. تیاری کر کے عشاء پڑھ کے سو ہی جاؤ, احرام کی تیاری کر کے, چاہے گروپ والے ذمہ دار کچھ بھی کہہ رہے کہ بس آئی گئی ہے راستے میں ہی ہے, 5 منٹ میں آ جائے گی, 1 گھنٹے میں آ جائے گی, کچھ سننے اننے کا نہیں. اس لیے کہ بس کبھی رات 3 بجے آتی ہے کبھی صبح 8 بجے آتی ہے, اور وہ کہتے ہیں عشاء کے بعد آ جانے والے ہو. پاک زمین پر بھی جھوٹ کی شکل میں سچ بہت بولا جاتا ہے. عام متن یہی ہوا کہ وہ کہتے ہیں عشاء کے بعد بس تیار ہوگی, حاجی تیار ہو کے نیچے آ جاؤ, ہم نہیں آئیں گے, ہم تو سو جائیں گے. جب بس آئے گی آدھے لوگ بیٹھیں گے تب ہم کو بلانا آنا. تجربہ یہی ہے, اب نیچے آ کر کے بیٹھے رہتے, بس آئی کہ نہیں, بس آئی کہ نہیں, کہاں پہنچی, بس کتنی دیر میں آ رہی ہے, یہی جھگڑے. بعض مرتبہ تو اتنا جھگڑا ہوتا ہے کہ پھر ٹور والے کو لوگ شیطان سمجھ کے کنکری مارنا چالو کر دیتے ہیں. اس لیے یہ بات یاد رکھنا کہ 7 تاریخ کو تیاری کر کے کیا کرو گے, سو جانا. جب بس حقیقت میں آ جاوے, تھوڑے حاجی بیٹھ جاوے, تب اپنے روم سے نکل کے جا کے اطمینان سے بس میں بیٹھ جاؤ. لیکن کوشش یہ بھی کرو کہ اس کو یوں سمجھاؤ ٹور والے کو کہ 8 تاریخ کو فجر پڑھ کے ہم مینا جائیں گے, یہ سنت طریقہ ہے, اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 8 تاریخ کو فجر مکہ پڑھ کے مینا کے لیے روانہ ہوئے تھے. اور اب تو بہت اچھی سسٹم ہے اور وہاں فجر جلدی ہوتی ہے. اب فجر پڑھ کے جاؤ گے تو بہت اچھا, تاکہ آرام بھی یہاں روم میں اچھی طرح مل جائے. اب آگے کی بات سنو. 8 تاریخ کو صبح کے اندر مینا گئے, پورا دن مینا میں رہنا ہے, ظہر عصر مغرب عشاء فجر 5 نماز پڑھنی ہے, اور ذکر کرو, عبادت کرو, تلاوت کرو. حاجی پوچھتے ہیں کہ مینا میں 8 تاریخ کو کیا کرنے کا؟ اللہ کا ذکر کرو, درود پڑھو, قرآن پڑھو. دیکھو آدمی کوئی چیز ٹارگیٹ بناتا ہے تو کام آسان ہو جاتا ہے. لبیک پڑھنے کا ایک ٹارگیٹ بناؤ کہ کم از کم 1000 مرتبہ یا آخری درجے میں 300 مرتبہ حج کے احرام کے بعد لبیک پڑھیں گے. کہو انشاءاللہ. اس لیے کہ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین حج وہ ہے جس میں لبیک زیادہ ہو اور جانور کا خون زیادہ بہانا ہو, وہ بہترین حج ہے. اب 7 تاریخ کے بعد رات میں احرام بنا, 8, 9, 10 یہ 3 دن کے اندر کم از کم 300 مرتبہ لبیک کی نیت کرو کہ پڑھیں گے اتنا, اور 1000 پڑھو تو بہت اچھا ہے. اب مینا میں 8 تاریخ گزاری, اللہ کا ذکر کیا. اب بہت سے لوگ 8 تاریخ کی بعد والی رات میں عرفات لے جاتے ہیں, تو کہنے کا کہ ٹھیک ہے 9 کو فجر بعد چلے وہ سنت ہے اور کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے الحمدللہ. اب سارے حاجی مل کر کے مشورہ کریں گے تو گروپ والوں کو بھی ماننا ہی پڑے گا کہ فجر بعد ہی جانا ہے, ہم جانا ہی نہیں ہمیں. تو میں نے تو اپنے گروپ والوں کو ہی کہہ دیتا ہوں کہ دیکھ تجھے سب کو لے جانا ہو لے جا, میں تو فجر پڑ گیا ہوں گا. اور بیانات کے وقت پر گروپ والوں کو یوں سمجھا دیتا کہ تمہیں یوں کہیں گے مفتی صاحب جو کریں گے وہ ہم کریں گے, اس کے سوا ہم کچھ نہیں کریں گے, وہ آئے تو ہم آئیں گے, وہ نہیں آئے تو نہیں آئیں گے. تو 9 تاریخ کو فجر کے بعد تم عرفات جاؤ, فجر مینا میں پڑھ کے, تو سنت بھی ادا ہو جائے گی. چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 9 تاریخ کو فجر کی نماز پڑھ کے مینا سے عرفات تشریف لے گئے تھے. اور اس لیے بھی اچھا ہے کہ مینا میں سہولت زیادہ ہے, عرفات میں تھوڑی کم ہے. تو اگر رات بھر یا مینا میں رہیں گے, فجر یا پڑھیں گے, تو استنجا, ضروریات وغیرہ مینا میں آرام سے فارغ ہو جائیں گے, پھر عرفات جاؤ. اب 9 تاریخ آئی, عرفات کا دن آیا, دھیان سے سنو. عرفات پہنچیں گے ہم صبح 8 بجے, 9 بجے, بہت تو 10 بجے عرفات انشاءاللہ پہنچ ہی جائیں گے, 8, 8:30 تک. بعض لوگ تو 7 بجے ہی پہنچ جاتے ہیں, 6 بجے ہی پہنچ جاتے ہیں. دھیان سے سنو, عرفات جا کے زوال تک سو جانا ہے. کیا عمل کرو گے؟ 9 تاریخ کو عرفات پہنچ کے پہلا عمل کیا کرو گے؟ سو جانا. نیند نہیں آئے تو بھی لاؤ اور سو جاؤ, اس لیے کہ پھر اوور لوڈ کام کرنا ہے, اس لیے سو ہی جانے کا وہاں جا کر کے. عرفات میں چائے بھی ہوتی ہے, ناشتہ بھی ہوتا ہے, فری میں خوب ملتا ہے, ضرورت کے مطابق تھوڑا کھا لو. کھانے پینے میں کنٹرول کرو تاکہ استنجے میں بہت دوڑنا نہیں پڑے. ہوا مفت میں بریانی ملتی ہے تو آدھی لوگ کھا بے کھا کرتے ہیں, تو ایک تو بیمار ہوں گے, دوسرا استنجے میں. بعض مرتبہ استنجے پر ایک ٹوائلٹ پر 25 آدمی لائن میں ہوتے ہیں, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. میں حاجیوں کو کہتا ہوں بھائی فروٹ کھاؤ, جوس پی لو, अच्छी जिंदगी तो बिरयानी खाई है, क्या वहां नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। लेकिन अपनी एक थिंकिंग है मुफ्त की चीज छोड़ने की, नहीं ये गलत सोच है, थोड़ा कंट्रोल करो खाने पीने। तो 9 तारीख को अरफात पहुंच करके पहले आराम कर लो, फिर जवाल के वक्त में आधा घंटा बाकी हो उस वक्त पर उठ के तैयारी शुरू करो, या एक घंटा बाकी हो तब तैयारी शुरू करो। आप मक्का में हरम में जाएंगे ना तो गेट पर टाइमिंग की घड़ियां लगी हुई है कि यहाँ फजर इतने बजे, यानी सुबह सादिक इतने बजे, जवाल इतने बजे, गुरु इतने बजे। तो मोबाइल में उसका फोटो ले लेने का, फिर 7 तारीख को भी ले लेने का ताकि ताजा टाइम सामने रहे। और ये आला सराल फजर खरीदते हो ना तो उसमें भी टाइमिंग आती रहती है ताजी ताजी, उसमें देखते रहने का। तो जवाल के वक्त से एक घंटा या आधा घंटा पहले तैयारी शुरू कर दो, इस्तिंजा कर लो, वुजू कर लो, अल्लाह हिम्मत देवे तो गुसल करो, क्योंकि अरफात के वकूफ के लिए गुसल सुन्नत है। लेकिन वहां यहां के बाथरूम की तरह नहीं नहाना है कि बाकायदा टुवाल में साबू लेके नहाने चले, ऐसा नहीं, वरना दम आएगा। वहां नहाना और सुन्नत का मतलब क्या है, वहां टॉयलेट में फुहारे लगे हुए तो इस्तिंजा करके 4-5 मिनट शावर चालू कर दे रहेगा, आपके बदन पे पानी आ जाएगा और कुल्ली ने नाक में कान कर डालने के, और टुवाल की जरूरत ही नहीं। बाहर निकलोगे तो इतनी गर्मी में हज है कि 2-3 मिनट में अक्खा बदन सूख जाएगा, बल्कि एहराम के साथ नहाओगे तो अभी 5-10 मिनट में सूख जाओगे आराम से। और 2-4 मिनट का ऐसा गुसल करेंगे, अगर शावर नहीं होवे तो वहां टॉयलेट वहां ट्यूब वाले होते हैं तो ट्यूब से पानी चालू कर दो, 3-4-5 मिनट तो नवा जाएगा, सुन्नत भी अदा हो जाएगी। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, हर एक के बस की बात नहीं है। हमने तो टैंकर का नल खोल के भी सुन्नत गुसल किया है अरफात में, पानी के सप्लाई का टैंकर होते हो नल खोल के ने बैठ गए, 2 मिनट में नहा डाले ने फिर चले टैंक के अंदर। तो ये सुन्नत। अब जैसे ही जवाल का वक्त होगा, अब हमारे लिए 1-1 मिनट सोने से भी ज्यादा कीमती है। नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के तस्बीहात में लग जाओ। कौन सी तस्बीह? ये जो आपको आसान हज जो किताब, उसके अंदर हमने एक चैप्टर बनाया है अरफात की दुआएं और वजीफे। उसमें हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने, ताबीईन रहिमहुमुल्लाह ने जो वजीफे उस जगह पढ़े वो मैंने उसमें लिख दिए हैं। और वो पढ़ना शुरू करोगे तो आराम से असर का वक्त आ जाएगा, और मौका और हिम्मत अल्लाह देवे तो टेंट से बाहर निकल के धूप में खड़े होके दुआ करो। बहुत बहुत तो छोटे छोटे लिमड़े हैं वहां, तो लिमड़े के छांव में जाकर के दुआ करो, हिम्मत देवे तो धूप में बाहर निकल के खड़े होकर के, वरना असर के बाद दुआ करना। जोर से असर में सारे वजीफे पढ़ डालो बैठ करके, और असर पढ़ के फिर इस्तिमाई दुआ या अकेले अकेले दुआ, सूरज डूबने तक दुआ ही दुआ करनी है। जब सूरज डूब जाएगा तो उसके बाद हम अरफात से मुज़दलिफा जाएंगे। फ़इज़ा अफ़ग़तुम मिन अरफात फ़ज़कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम। अब मुज़दलिफा जाएंगे, और मुज़दलिफा में टेंट नहीं है, ऊपर आसमान नीचे जमीन, रात मजेदार गुजारनी है, बस बॉर्डर देख लेने की। वहां बड़े बड़े बॉर्डर के बोर्ड लगे हुए हैं कि मुज़दलिफा शुरू हुआ, मुज़दलिफा खत्म हुआ, अरफात शुरू हुआ, अरफात खत्म हुआ। अरबी और इंग्लिश में मीना, अरफा, मुज़दलिफा तीनों के बोर्ड बड़े ऊंचे ऊंचे लगे हुए हैं। تو پہلے برابر چیک کر لینے کا کہ مزدلفہ پہنچے کہ نہیں پہنچے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مزدلفہ کے بارڈر میں نہ ہوئے، تو اور چلو اور چلو اندر مزدلفہ کے بارڈر میں چلے جاؤ، مغرب پڑھو عشاء پڑھو، دونوں ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی، چاہے رات 12 بجے پڑھے لیکن ادا ہی کہلائے گی دونوں نمازیں. اور مغرب اور عشاء پڑھ کے آرام کرو، یا اللہ ہمت دے دے عبادت کرو، وہ رات بہت بڑی عبادت کی رات ہے. اللہ کے اکثر بندے جاگتے ہیں، کچھ بندے سو بھی جاتے ہیں، کچھ سوتے ہیں، کچھ عبادت کرتے ہیں، آدھا آدھا بھی کرتے ہیں. پھر ایک بات خاص یہ دھیان میں رکھو کہ رات 1-2 بجے ہزاروں انسان مزدلفہ سے مینا جاتے نظر آئیں گے، سینکڑوں گاڑیاں اور بسیں نظر آئے گی جا رہی ہے. تو ہم کو جانا نہیں ہے، جس کو جانا ہو جاؤ، بھلے ہزاروں انسان جا رہے لیکن ہم کو جانا نہیں ہے، ہم وہیں مزدلفہ میں رات رہیں گے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات مزدلفہ میں گزاری، پھر جیسے ہی صبح صادق ہوگی فوراً فجر کی نماز پڑھیں گے. اس رات میں تہجد بھی پڑھو، دعائیں بھی کرو، پھر فجر کی نماز صبح صادق کے بعد فوراً پڑھیں، اور اس کے بعد دعا میں مشغول ہو جاؤ. کب تک دعا کریں گے؟ روشنی روشنی ہو جاوے اور ایسا لگے کہ بس اب سورج نکلنے کی تیاری ہے، وہاں تک مزدلفہ ہی میں رہنے کا، وہاں تک مزدلفہ میں رہنے کا، اور دعا میں رہو. کون سی دعا کرو گے؟ دعا یہ کرو گے، حقوق العباد کی کوتاہی کی معافی کی دعا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام دعائیں قبول ہوئی، لیکن حقوق العباد والی دعائیں عرفات میں نہیں، مزدلفہ آ کر کے قبول ہوئی. ساری دعا عرفات میں ہو گئی، حقوق العباد کی دعا مزدلفہ آ کر. اور حقوق العباد کے سلسلے میں یہ بات سمجھو کہ یہاں سے جاتے وقت پر ہر ایک سے معافی تلافی کر کے جاؤ. لڑائی ہوئی تھی، جا کے معافی مانگ لو. کسی کو پیسے چکانا ہے، معافی مانگ لو. قرض دینا ہے، قرض دے دو. یعنی معاملات کی لائن سے ایک دم صاف ہو کر کے وہاں جاؤ. یہ بندوں کے ساتھ معاملہ صاف کر لیا، لیکن بندوں کے حق میں کوتاہی کر کے اللہ کو بھی ناراض کیا، اس کی دعا وہاں کریں گے. اے اللہ، ہم نے آج تک آپ نے کے بندوں کے حقوق میں جو کوتاہی کی، اللہ معاف کر دیجئے. یہ مزدلفہ میں فجر پڑ گئی یہ دعا، ایما عبد شتمته او جلدته او لعنته فاجعل حاله صلاة وزکاة وقربۃ تقربه بها الیک. پوری دعا ہے یہ جو حقوق العباد کے سلسلے میں مانگنے کی. یہاں تک سمجھ میں آئی بات اچھی طرح؟ یہاں تک اگر کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھو، پھر وہاں سے آگے چلتے ہیں مزدلفہ سے. اس درمیان تازگی کے لیے اور زیادہ اللہ کے عشق کے لیے پڑھو، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اب مزدلفہ سے جب ہم نکلیں گے تو دھیان سے سنو، یہ 10 تاریخ ہے، حاجیوں کے لیے عید کی نماز نہیں ہے. ہم مزدلفہ سے نکل کر کے سیدھے مینا اپنے تمبو میں جائیں گے. کوئی کچھ بھی کہے کہ چلو نا اپنے سیدھے کاکری مار کے آوے، بھائی تجھے جانا ہو تو جا, میں تو مینا چلا میرے تمبو میں, سیدھے اپنے تمبو میں مینا. اس لیے کہ کل زوال سے سوئے نہیں ہیں اور آج صبح ہو گئی سونا ملا نہیں ہے, اگر واقعی حاجی ہے تو وصول کیا ہے تو. چونکہ کل عرفات میں زوال کے وقت سے عبادت میں لگے, اکھا دن عرفات میں عبادت, رات بھر مزدلفہ میں عبادت, سولہ نہیں ملا, تو اب مینا جا کر کے پہلے اپنے تمبو میں سو جاؤ. دس تاریخ کو مزدلفہ سے نکل کر مینا جا کر اپنے تمبو میں کیا کرو گے؟ سو جانا. خوب نیند کھینچو, ظہر تک سو, ظہر کے بعد تحقیق کرو کہ بھیڑ کم ہے کہ نہیں ہے. وہ معلم گیٹ پر بتاتے ہیں, ایپ پر بھی بتاتے ہیں کہ ابھی ہضم زامہ بھیڑ ہے کہ نہیں ہے. اگر بھیڑ نہیں ہے تو ظہر کی نماز پڑھ کے کنکری مارنے جاؤ, اور اگر بھیڑ ہے تو اثر پڑھ کے جاؤ کنکری مارنے. اول وقت میں اثر پڑ گیا, وہاں تک آرام ہی کرو یہاں اپنے تمبو کے اندر, اور جا کر کے ایک بڑے شیطان کو دس تاریخ کو کنکری ماریں گے. پہلا شیطان آئے گا کنکری نہیں مارنی, دوسرا آئے گا نہیں مارنی, تیسرا آئے گا اس کو کنکری ماریں گے ساتھ. بسم اللہ اللہ اکبر رغمن للشیطان وردن للرحمن. اللہ کے مبارک نام سے کنکری مارتا ہوں شیطان کو غصہ دلانے اور رحمان اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اب ظہر بعد مارنے جاؤ گے یا عصر بعد مارنے جاؤ گے, بہت اطمینان سے کنکری ہوگی, انشاءاللہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اور کنکری مار کر کے سیدھے چلے جاؤ مکۃ المکرمہ, یا اپنی ہوٹل مکہ میں ہو تو مکہ جاؤ, مینا میں تو عزیزیہ ہو نخاسا ہو, جہاں ہو وہاں جاؤ. اب قربانی کا نظام, بھائی قربانی وہاں صحیح ہوئے اس کی کوشش کرو. وہاں بہت گڑبڑی کرتے لوگ قربانی میں, بہت گڑبڑی. میں تو الحمدللہ خود جاتا ہوں, کسی پر بھروسہ نہیں, خود قربانی کرنے جاتا ہوں. اور ہاں اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ایسا بھروسہ پاتر مل جاوے تو ٹھیک ہے, ورنہ خود قربانی کی کوشش کرو, یہ بہت ضروری ہے. بڑی گڑبڑی ہوتی ہے قربانیوں میں, میں نہیں بیان کرنا چاہتا کیا کیا ہوتی ہے. تو کام ہے اس کے بعد قربانی, کنکری کے بعد اگر خود نہیں گئے, کوئی بھروسہ پاتر معتبر آدمی کو قربانی سونپی ہے تو ان کو کہنے کا کہ میں کنکری مارنے کے بعد آپ کو فون کروں گا, میرا فون آوے اس کے بعد آپ قربانی کریں گے, اور قربانی ہو جاوے پھر آپ کا فون آئے گا مجھے تو میں احرام کھولوں گا, وہاں تک احرام نہیں کھولوں گا. سمجھے بات کو, کہ میں کنکری مارنے کے بعد آپ کو فون کروں گا پھر آپ میری قربانی کرنا, قربانی کے بعد آپ کا فون آئے گا تب میں احرام کھولوں گا. ابھی وہاں حالات ایسے ہوتے ہیں کہ بعض مرتبہ اس دن قربانی ہو ہی نہیں پاتی, رات میں بھی نہیں ہو پاتی, بعض مرتبہ دوسرے دن ہوتی ہے. قربانی میں بہت احتیاط کی ضرورت. اگر قربانی میں تاخیر ہو جاوے, دیر ہو جاوے, تو احرام کی حالت میں طواف زیارت کر سکتے ہیں. سن لو اچھی طرح مسئلہ, قربانی میں دیر لگتی ہو تو سیدھے مکہ حرم چلے جاؤ اور طواف زیارت کر لو, اور طواف زیارت کے بعد کی صفا مروہ کی سعی بھی کر ڈالو. اور اگر قربانی ٹائم پر ہو گئی تو احرام کھول ڈالو, سر منڈوا ڈالو, غسل کر لو, سلے ہوئے کپڑے پہن لو, حرم جا کر کے طواف زیارت, اور صفا مروہ کی سعی کر لو. یہی ایک سعی ہے جو پہنے ہوئے کپڑے میں ہوتی ہے. حج کی سعی جو, اچھا مسئلہ سن لو, حج قران کے اندر تو حج کی سعی پہلے کرنا افضل, اور حج تمتع کے اندر طواف زیارت کے بعد سعی کرنا افضل. اب بعض لوگ آپ کو کہیں کہ چلو اپنے پہلے سعی کر ڈالے, تو پہلے سعی کرنے میں کتنی تکلیف سنو. نمبر ایک, احرام ہونا شرط ہے, احرام کے بغیر سعی نہیں ہو سکتی. اس کے لیے احرام آپ کو 7 تاریخ کو صبح باندھ دینا پڑے. ایک دوسرا, ایک نفل طواف اور پھر سعی, اور 7 تاریخ کو بھیڑ بہت ہوتی ہے دیر سے آنے والوں کی. طواف زیارت جیسی بھیڑ حرم میں ہوتی ہے 7 تاریخ کو. اور تیسرا یہ کہ افضل کے خلاف ہوگا. یہ بڑی تکلیفیں ہیں ایڈوانس سعی کرنے میں. قران والے تو پہلے ہی کرے, لیکن جو تمتع کرتے ہیں وہ لوگ طواف زیارت کے بعد ہی حج کی سعی کرے, اور سعی کرنے کے بعد جلدی فارغ ہو گئے, طواف زیارت سعی ہو گئی, رات کو مینا چلے جاؤ, مینا آ کر کے رات گزارو, پھر 11, 12, 13 شام کو اطمینان سے کنکری مارنے جانے کا. ہم تو ایسے وقت کنکری مارتے ہیں کہ کنکری مار کر کے مسجد خیف میں مغرب پڑے, اس طرح کنکری مارتے ہیں, یعنی بالکل مغرب سے 1.25 گھنٹہ پہلے. اس وقت اطمینان سے کنکری ہوتی ہے, 10 کی بھی, ارے 11 کی بھی, 12 کی بھی, 13 کی بھی. ہاں 13 کو تو زوال کے بعد فوراً مار دیں گے, وہ تو آسان ہو جاتی ہے, لیکن 11 اور 12 کی کنکری عصر کے بعد مارنے کے لیے جاؤ, مغرب سے پہلے پہلے جاؤ, اپنے تمبو میں عصر پڑھو جماعت کے ساتھ, پھر چلو ساتھیوں کے ساتھ اطمینان سے, اور جا کر کے کنکری ماری, مغرب کے پہلے پہلے فارغ ہوئے, مسجد خیف میں مغرب پڑی یا راستے میں کہیں پڑی, اور اپنے تمبو میں آ گئے 11 اور 12 کی. اور 13 تاریخ کی کنکری زوال کے بعد فوراً زور پڑھ لو اپنے تمبو میں, زوال ہوا فوراً زور پڑھو, اور زور پڑھ کے پھر کنکری مارنے چلے جاؤ. اب دیکھیے, جب 10 تاریخ کو پہلی کنکری ماریں گے, اب ہمارا لبیک پڑھنا بند ہو جائے گا, اور 11 اور 12 اور 13 تاریخ کو پہلے شیطان کو کنکری مار کے قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کرو, دوسرے شیطان کو کنکری مار کے قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کرو, اور تیسرے شیطان کو کنکری مار کے دعا نہیں کرنی ہے, چلے جانا ہے. اور جہاں کنکری مارتے ہیں اس سے 2-3 پیلر چھوڑ کے ایک سائٹ میں ہو کے دعا کرو, تو انشاءاللہ 15-20 منٹ کی اطمینان سے لمبی دعا ہوگی, وہ بھی وقت دعا کی قبولیت کا ہے. وہاں تو آرمی والے کہیں گے چلو چلو حاجی مش حاجی حاجی مشی حاجی مش, تو وہاں نہیں, 2-3 پیلر چھوڑ کے پھر ایک سائٹ پر کھڑے ہو کر کے دعا کریں گے, تو کوئی روکتا نہیں, اور آئیں گے بھی تو ذرا آگے پیچھے ہو جانے کا, دعا چالو رکھنے کی وہ اتنی سختی وہاں نہیں کرتے, دعا آرام سے ہو جاتی ہے. تو 11-12 کی کنکری کب مارنے جاؤ گے؟ عصر کے بعد. تو بہت اطمینان والی کنکری ہوگی انشاءاللہ, اور پہلے اور دوسرے کے بعد دعا کرنا. اور 13 کو کب کنکری مارنے جاؤ گے؟ زوال کے بعد فوراً ظہر پڑھ لو, ظہر پڑھ کے کنکری مارو اور سیدھے مکہ. یہ ہمارے حج کے 6 دن کی آسان ترتیب ہے. اگر اس ترتیب پر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو حج میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی, بہت آسانی سے آپ کے دن گزر جائیں گے. لیکن ایک دو اہم بات میں آپ کو بتلاؤں. پہلی بات, اگر مستورات ساتھ میں ہیں تو چار پانچ حاجی کپل مل کر کے طے کر لو کہ ایک کمرہ مردوں کا، بازو والا عورتوں کا، ایک روم میں پردہ باندھ کے کامل پردے کا اہتمام ہو ہی نہیں سکتا، امپوسیبل ہے، چاہے کتنی بھی چادریں لٹکا دیں مکمل پردہ بہت مشکل. ابھی سے آپ لوگ چار پانچ حاجی کپل مل جاؤ کہ اپنے مرد ایک روم میں رہیں گے، اپنی عورتیں بازو کے روم میں رہے گی، اکھی زندگی تو ساتھ رہتے ہیں، وہاں اگر روم الگ ہوگا تو کیا فرق پڑ جائے گا. اور جب بھی حرم جانا ہو، عمرے طواف میں جانا ہو، تو کہنے گا کہ بھائی وہ ان والے حجن کہاں ہیں، باہر آ جاؤ، روم میں گھس نہیں جانے گا، ان والے حجیانی کہاں ہیں، باہر آ جاؤ. ایسے کوٹ بنانا ہے، بھائی رات والی حجیانی کہاں ہیں، باہر آ جا. اس طرح یہ پردے کا اہتمام بہت ضروری ہے. ایک کوشش یہ کرو گے، یہ کوشش. دوسری ایک خاص بات سمجھو، ان دنوں کے اندر، ان مبارک ایام کے اندر اللہ تعالی نے جو ہدایت دی، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، عورتوں کی لائن کی کوئی بھی بے حیائی، بے شرمی والا کام نہیں کرنا. جس حاجی نے آنکھ اور زبان کی حفاظت کر لی، انشاءاللہ اس کا حج اللہ مقبول اور مبرور بنا دیں گے. جس حاجی نے بھی آنکھ کی حفاظت کی، زبان کی حفاظت کی، اور جھگڑے کائی کے ہوتے ہیں، کھانے پینے کے ہی جھگڑے ہوتے ہیں وہاں پر، عجیب عجیب جھگڑے ہوتے ہیں. بھائی اکھی زندگی کھایا ہے، آئندہ بھی کھائیں گے، کھانے پینے کی لائن کا جھگڑا بالکل نہیں، کسی لائن کا جھگڑا نہیں. اچھا ایک دوسرا خاص کام میں آپ کو بتلاؤں، وہاں کھانا کھانے بیٹھو تو اپنی ضرورت جتنا کھانا ہی اپنی پلیٹ میں لو. وہاں ہمارے حاجی لوگ کیا کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کھانا لیں گے، کھوائے گا نہیں، کچرا پیٹی میں ڈال دیں گے. بہت کھانا برباد ہوتا ہے، بہت برباد ہوتا ہے، ہمیں بہت دکھ ہے اس کا، اللہ بھی ناراض ہوتے ہیں اس طرح ناشکری سے. بھائی وہاں لگا ہوا کھانا ہے، تھوڑا لو لیمٹ میں، ختم ہو جائے دوبارہ جا کے لے لو، کون سی تکلیف. لیکن ہمارے حاجی کی ایک ہی بات ہوتی ہے، پیسے بھرے، پیسے بھرے، برابر کھاؤ. کھاؤ کون منع کرتا ہے، لیکن ضائع کرنا اور برباد کرنا، یہ اللہ تعالی کی نعمت کی بہت بڑی ناشکری ہے. نہیں یہ گروپ والے کیا کرتے ہیں، پیپسی نے کوک کی بوتل کی بوتلیں رکھیں گے، لیکن پینا بھی مت ورنہ بیمار پڑ جاؤ گے. یہ تم کو پلا پلا کے بیمار کریں گے تاکہ پھر تم کھاؤ ہی نہیں بالکل، اور ان کا کھانا بچے. اب وہاں گرمی ہے، پھر بھی زمزم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ٹھنڈا نے ایک سادہ. وہ جو سادہ زمزم کے ڈرم ہوتے ہیں نا، اس پر عربی میں لکھا رہتا ہے غیر مبرد، وہ نہیں پڑھنے آتے تھے، جس پر گرین عربی میں کچھ لکھا ہو ہے اس میں سے بھرنے کا ہے، وہ سمپل زمزم ہوتا ہے، وہ پینے کا ہے. اب حاجی لوگ جو ہے خوب ٹھنڈا پیتے ہیں، خوب جو ہے یہ کوک پیپسی وغیرہ پیتے ہیں، پھر اللہ نہ کرے بیمار ہو جاتے ہیں. اسباب تو ہمارے ہاتھ میں ہیں، تقدیر کے ہم پابند ہیں، لیکن اسباب ہم اختیار کریں بیماری سے بچنے کے. تو کھانے پینے کی نعمت کو ضائع نہیں کرنا. اور دوسرا، عورتوں کی لائن سے پردے کا اہتمام، حج مبرور اگر چاہیے تو اپنی زبان کو، اپنی آنکھ کو بچا کر کے رکھو، تو انشاءاللہ اللہ ہمارا حج مقبول اور مبرور بنا دیں گے. اللہ تعالی حج کو آسان فرمائے. یہ کتاب آپ کو دی گئی ہے، ابھی دینی ہے، تو وہ کتاب جانے سے پہلے کم از کم تین مرتبہ پڑھ لینا. کتنی مرتبہ؟ تو بہت آسانی سے اس میں سب چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. اب میں احرام کا آسان طریقہ جلدی سے بتا دوں آپ کو. آ جاؤ، ایک جوان حاجی آ جاؤ، تو اچھی طرح میں باندھ کے سمجھاؤں گا. دیکھو یہ احرام باندھنے کی ایک ایسی ترتیب ہے کہ اس کے بعد بیلٹ کی ضرورت بھی نہیں رہتی ہے, اور حاجی کی یہ فریاد کہ احرام کھل جاتا ہے, اتر جاتا ہے, ہوا میں اڑ جاتا ہے, انشاءاللہ وہ زیرو ہو جائے گا, کچھ نہیں ہوگا. دیکھو میں آپ کو باندھ کے بتاتا ہوں, ادھر لوگوں کی غیر ہو سکتا ہے. اچھا ابھی بہت گرمی کا حج ہے اس لیے ایسے کاٹن ہی لے جانا, ٹوال یا اس سے زیادہ وہ تھوڑا ابھی جاڑا نکلا ہے بھی نیا وہ بالکل مت لے جانا, ورنہ وہاں بہت تکلیف ہوگی. ایسا ہی پیور کاٹن کا احرام لے جانا, ٹوال تو بالکل نہیں, ورنہ گرمی میں پریشان ہو جاؤ. دیکھو میں کیا کر رہا ہوں, یہ حاجی صاحب کھڑے ہیں, یہ احرام کی چادر لی ہے, یہاں تک لایا, دیکھو یہاں تک لا کے اس کو تھوڑا سا موڑ لیا, دیکھا کپڑا ہم یہاں لگا دیا, برابر. اب دیکھو اب یہ جو کھینچنا ہے اپنی جتنی طاقت ہوئی اتنا کھینچ رہے, برابر کھینچا. اب دیکھو کہ ادھر میں نے یوں فولڈ کر لیا, دیکھا اب دیکھو یہ ہوا. کون طاقت والا ہے دن میں مضبوط, کون وہ طاقت والا ہے؟ ہاں بیٹا جوان آدمی, آؤ کھینچو اس کو نیچے سے, کھینچو بیٹا, چھوٹ رہا ہے نیچے سے, نیچے سے کھینچو, نیچے بیٹھ کے کھینچو, نکلا پوری طاقت لگاؤ, نکلا. چلو آپ چل کے دکھاؤ, کمفرٹ ہے کہ تکلیف ہے؟ ایک دم آسانی سے چل لے, رکو سیدھا کر کے بتا, نہ بیلٹ کی ضرورت نہ کسی اور چیز کی ضرورت. اب اوپر کی چادر کیسے باندھو گے؟ جنرلی ایسے ہی رکھنا, چلو رکو سیدھا کرو, اسی حالت میں کرو رکو سیدھا. دیکھو چادر کھلتی ہے کہ نہیں کھلتی ہے, چادر سنبھالنا مت, اس کو اپنی حال پہ چھوڑ, کھڑے ہو جاؤ, پھر جاؤ رکو سیدھے میں, دیکھ لیا. ورنہ زیادہ تر حاجی رکو سے اٹھیں گے چادر ہی ٹھیک کریں گے, سیدھے سے اٹھیں گے چادر ہی ٹھیک کریں گے, بعض مرتبہ تو اتنی حرکت کرتے ہیں کہ نماز فاسد ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے. ابھی دیکھ لیا کوئی تکلیف ہے ان کو؟ وہ الگ ہے, جب ہم طواف کرنے جائیں گے صحیح والا, اس وقت کندھا دائنا ہم کو کھلا رکھنا ہے, وہ تو ایک خاص حالت ہے, اور وہ طواف تک بس اتنا ہی, پھر تو دوبارہ ایسے ہی چہرہ مان سکتے ہیں آرام سے. اسی لیے ابھی ابھی سے لنگی کی تھوڑی پریکٹس کر,
سنت کی نیت سے لنگی رات میں پہنو، عادت بناؤ. ابھی جب سے نائٹی نے نائٹ ڈریس آ گئے، ٹریک آ گئے، سنت امت سے ختم ہو رہی ہے، تو لنگی کی عادت ڈالو. کوئی بات ہو تو آپ پوچھ لیجئے بعد میں. سبحان اللہ العظیم. ہاں بھائی، مکہ اور مدینہ میں کم سے کم ایک ایک قرآن تلاوت میں مکمل ہو جاوے، کرو گے کوشش؟ ایک قرآن مکہ میں، ایک قرآن مدینہ پاک میں. لو اس میں دو کتاب ہے، ایک 40 درود ہے مدینہ کے لیے اور ایک آسان حج ہے.
قطرے گر جانے چاہیے.